بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تمام تعریفیں ہر قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں اور ہر قسم کی رحمت اور درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہو۔ اللہ رب العزت جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اگر ہم اس کائنات کے اوپر تھوڑا سا غور کرتے ہیں تو ہم یہاں سے اس غور فکر کو شروع کر سکتے ہیں کہ میں اور آپ کیا چیز ہیں، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے۔ ایک انسان اگر اپنی تھوڑی سی حیثیت کو پہچان لے تو اس پوری کائنات کو سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ انسان ایک دوسرے جانوروں کی طرح ایک جانور ہے، صرف انسان کے اندر ہی عقل اور شعور کا جو اضافہ ہے، اور انسان جس جگہ پہ رہتا ہے بستا ہے جسے زمین کہا جاتا ہے، یہ ایک سیاروں میں سے ایک سیارہ ہے یا ستاروں میں سے ایک ستارہ ہے۔ اس طرح کے ہزاروں فضا میں اور بھی سیارے گھوم رہے ہیں جو اعداد و شمار کے کہیں اوپر ہیں۔ پھر اس کائنات کے اندر اتنی وسعت ہے کہ مشرق مغرب شمال جنوب اوپر نیچے کہیں بھی دیکھ لیں تو کوئی انتہا نہیں ہے۔ پھر آسمان ہیں، آسمانوں کے اوپر اللہ کی ذات ہے۔ یہ کائنات کتنی بڑی ہے، میں اور آپ شمار کرتے جائیں، سوچتے جائیں، سوچتے جائیں، سوچتے جائیں، سوچ جا کے ختم ہو جائے گی، سوچ جا کے ختم ہو جائے گی، لیکن یہ کائنات ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ اور سب سے آخر میں جہاں پر بھی آخری کسی چیز کا نام آئے گا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت۔ کون ہے آسمانوں کے اوپر، کون جانتا ہے زمین کے نیچے سے اسفل السافلین کیا ہے؟ یہ جو زمین و آسمان کے درمیان فضا ہے، اس کی انتہا کہاں ہے؟ اس کے آگے کیا ہے؟ اس سے آگے کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ اگر کوئی لفظ یا کوئی ہستی یا کوئی چیز انسان کی فطرت میں موجود ہے تو وہ یہ ہے کہ اس سب کچھ کے پیچھے کوئی ذات ہے، کوئی بنانے والا ہے اور کوئی چلانے والا ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت، اللہ جل جلالہ۔ اللہ کی عظمت، قدرت، کبریائی جتنی بھی انسان بیان کر دے انسان اتنا نہیں کر سکتا۔ یہ جتنا ہمارے سامنے سمندروں کا پانی ہے اس کو سیاہیے بنا دیا جائے اور تمام درختوں کو قلمے بنا دیا جائے اور اللہ کی عظمت اور بڑھائی لکھنا شروع کر دیں تو یہ اس طرح کے اور بھی ہزاروں سمندر آ جائیں تو اللہ کی عظمت ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ اس ہستی کو مانا جائے اور اس کو تسلیم کیا جائے، اور یہ مانا جائے کہ مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والا وہ اللہ جل جلالہ ہے۔ اس چیز کو جب فطرت انسانیت پہ تسلیم کر لیا گیا تو اب آگے اس چیز پہ ایمان لانا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے کہ اس اللہ نے ہمیں علامات نشانیوں کے ذریعے اور اپنے پیغامات کے ذریعے انسانوں میں سے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا جنہیں اپنے انبیاء بنا کے بھیجا، جو واقعتاً یقیناً جن کا براہ راست تعلق اللہ رب العزت سے تھا اور اللہ تعالی کی طرف سے پیغام ان پہ آتے تھے اور وہ آگے انسانوں کو پہنچاتے تھے، جن میں آخری پیغمبر جو مرتبے میں سب سے اعلی اور بلند ہیں وہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے مکہ کی پہاڑیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور 40 سال کے بعد انہیں نبوت دی جاتی ہے۔ 40 سال کے بعد نبوت ملتی ہے، لیکن یہ 40 سال کا ایسا عرصہ ہے ان کا کہ رہنے والے ساتھ رہنے والے لوگ انہیں صادق الامین کے لقب سے جانتے ہیں۔ شرافت کی اگر کوئی انتہا ہے، عظمت کی انسانیت کے اندر اگر کوئی انتہا ہے تو ان کے اندر موجود ہے۔ 40 سال کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ان پر اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے۔ رمضان مبارک کے اندر 17 رمضان کو سوار پیر کی رات کو غار حراء مکہ سے اس وقت 3 میل کی مسافت پہ ایک پہاڑ تھا جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے اللہ کا پہلا پیغام دیتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ اللہ کا پہلا پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب آتا ہے تو شروع میں گھبراتے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل کے اندر وہ تقویت ملتی ہے اور وہ جان لیتے ہیں کہ واقعتاً اللہ کے بھیجے ہوئے وہ پیغمبر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ اللہ کا پیغام حاصل کرتے ہیں اور آگے امت تک اپنے دوستوں سے قریبی لوگوں کو آہستہ آہستہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور پیغام کی ابتدا اس سے ہوتی ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تن تنہا ہے، اس کا جو ہے وہ کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اور اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو جو ہے وہ شریک نہ کیا جائے، کسی کو جو ہے عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، ہر کام کرنے والا ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ اس چیز کی دعوت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ احکامات دیتے ہیں، اور ایک سب سے بڑی چیز جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جاتی ہے وہ ہے اللہ کی کلام قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے، سب سے بڑا معجزہ یہ کلام دیا، اور اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں ہر نبی کے دور میں اپنے انبیاء کو کچھ ایسے معجزات دیے جاتے رہے جو اس وقت کے لحاظ سے بہت بڑے سمجھے جاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کو بڑا عروج حاصل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ بھی بظاہر کچھ اس طرح کا تھا کہ ہاتھ بغل میں ڈال کے نکالتے ہیں تو وہ سورج سے زیادہ جو ہے وہ بہت زیادہ روشن ہو جاتا ہے، اور لاٹھی پھینکتے ہیں تو وہ سانپ بن جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یونانی حکمت کو بڑا عروج تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے عطا فرمائے جس کا وہ مقابلہ نہ کر سکے، کہ نابینے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو بینا بن جاتا ہے، اور ایک مٹی سے پرندہ بنا کے اس میں اللہ کے حکم سے پھونکتے ہیں تو وہ زندہ پرندہ بن کے جو ہے وہ اڑ جاتا ہے، بہت سی بیماریوں والوں کو جو ہے اللہ کے حکم سے چھوتے ہیں تو ان کی بیماریاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کلام کو بہت عروج حاصل تھا، زبان کے بولنے کے ایسے ایسے انداز، ایسے ایسے طریقے، ایسے ایسے الفاظ کہ لوگ اپنے آپ کو عرب یعنی بولنے والا اور باقی دنیا کو عجم یعنی گونگا جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہم عرب ہیں بول سکتے ہیں اور باقی دنیا ساری کی ساری عجم ہیں اور گونگے ہیں، گویا کہ وہ نہیں بول سکتے ہیں۔ یہ ایک عربی زبان جسے بہت بڑی بڑا جو ہے وہ عروج حاصل تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں ایک کلام عطا فرمایا جس کلام کے اندر اللہ نے چیلنج دیا کہ اگر تم اس کو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نہیں سمجھتے ہو تو آؤ میدان خالی ہے، اس طرح کی کوئی ایک صورت بنا کے دکھا دو، لیکن قیامت کی دیواروں تک لوگ کوشش تو کر سکتے ہیں، اس کی ایک صورت کیا ایک آیت کی طرح بھی نہیں بنا سکتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا معجزہ۔ سب سے پہلے قرآن مجید کو سمجھنے جاننے سے پہلے اس چیز پہ ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ نے اپنا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان پر اپنا کلام نازل کیا۔ اس چیز پہ ایمان لائے بغیر قرآن مجید پہ ایمان نہیں لایا جا سکتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح البخاری کی ابتدا کی ہے کتاب بدء الوحی، کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، یہاں سے اپنی کتاب کا آغاز فرمایا ہے، اس لیے کہ انسان پہلے اس بات کو مانے کہ اللہ نے اپنے نبی پہ کچھ وحی کی ہے۔ جب وحی کا ہونا یعنی اللہ کے پیغام کا آنا، اللہ کے پیغام کا آنا اپنے نبی کی طرف، اس پہ ایمان لے آئے، پھر قرآن مجید کو ماننا بھی اور سمجھنا بھی آسان ہوگا۔ تو یقیناً اس بات پہ ایمان لے آئے کہ اللہ نے اپنے نبی پہ وحی کی ہے، اور قرآن مجید کی صورت میں، قرآن مجید کی صورت میں اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا ہے۔ جب پہلے اسٹیج کو مان لیا تو اب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اس معجزے کو اور اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو جو ہے وہ جاننا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے، اس کی تفاصیل کیا ہیں۔ سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا جو ہے وہ تعارف ضروری ہے۔ جس کتاب کا ہم شروع کر رہے ہیں اور جس کا تعارف چاہتے ہیں، اس کا معروف نام ہے القرآن، قرآن۔ قرآن عربی زبان کا یہ لفظ ہے، اور عربی زبان میں ہر لفظ کے روٹ ورڈ اور معنی یعنی اس کا ایک مادہ اور روٹ ورڈ ہوتا ہے جس سے الفاظ کو بنایا جاتا ہے۔ قرآن قاف را اور حمزہ قارا سے نکلا ہے، اور عربی زبان میں ایک روٹ ورڈ اور ایک مادہ سے بہت سارے الفاظ کو مختلف انداز میں بنایا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک بنیاد ہوتی ہے اور اس بنیاد سے آگے بہت سارے الفاظ بنائے جاتے ہیں, اور وہ بنیاد ہے جسے کہا جاتا ہے مصدر. مثال سے ایک بات سمجھ لیں کہ جیسے ہے علم, یہ ایک مصدر ہے, اور علم سے آگے عالم بھی بن سکتا ہے, اور علم سے آگے معلوم بھی بن سکتا ہے. اسی طرح اور بھی بہت سے الفاظ بن سکتے ہیں. وہ سارے کے سارے عالم ہے یا معلوم ہے, یہ سارے کے سارے الفاظ نکلتے ہیں ایک لفظ مصدر سے, جیسے کہ علم ہے. ایسے ہی لفظ قرآن یہ مصدر ہے, یہ مصدر ہے جس کا لفظی معنی ہے پڑھنا پڑھنا پڑھنا. کسی چیز کو ریڈ کرنا پڑھنا, اس کا ہے قرآن. اب یہ لفظ قرآن اس چیز پہ بولا گیا, اس کلام پہ بولا گیا جو اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی ہے. تو اس کلام کو قرآن کیوں کہا گیا؟ کیا وجہ ہے کہ جو وحی پیغام اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اس پہ لفظ قرآن بولا گیا؟ کس لیے, کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ پہ یا حکمت پہ غور کرنے سے جو نتیجہ یا رزلٹ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو جب کسی چیز پہ بولا جائے تو عربی زبان کے رول یا قوانین کے اعتبار سے اس میں ایک مزید اور معنی پیدا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ کسی شخص کے لیے آپ بول دیں کہ فلاں عالم ہے, فلاں عالم ہے, عبداللہ عالم, عبداللہ جو ہے وہ عالم ہے. لیکن یہ کہا جائے کہ عبداللہ علم, یہ اس وقت بولا جائے گا جب علم پورا کا پورا جو ہے اس عبداللہ کے اندر سمو جائے. اسی طرح لفظ قرآن یہ ایک مصدر ہے, جب اس کو بولا گیا اللہ کی کلام پہ تو اس کے اندر وہ معنی آ گیا کہ گویا کہ اصل پڑھنا یا اصل جو چیز جس کا نام ہے پڑھنا وہ اصل یہی ہے اللہ کی کلام, جس کا نام رکھ دیا گیا قرآن. اور مفہوم یہ نکلا, اس کو سادے الفاظ میں یہ میں بتا دیتا ہوں کہ جب لفظ قرآن مصدر کو اللہ کی بھیجی ہوئی وحی پہ بولا گیا تو معنی یہ بن گیا کہ بہت 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 زیادہ پڑھا جانے والا, بہت زیادہ پڑھے جانے والی چیز, اس مناسبت سے اس کا نام قرآن رکھ دیا گیا. قرآن مصدر کو جب کسی ذات پہ بولا جاتا ہے تو اس میں مقصود یا اس میں جو مقصد ہوتا ہے وہ مبالغہ پیدا کرنا ہوتا ہے. قرآن یعنی بہت 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 زیادہ جس چیز کو پڑھا جاتا ہے اس کے لیے لفظ قرآن بولا گیا, اور یہ اس لفظ کے اندر مبالغہ موجود ہے. یہ لفظ بذات خود قرآن نہ ہی اسم مبالغہ ہے بلکہ یہ مصدر ہے, اور مصدر کو ذات کے اوپر مبالغے کے معنی کے لیے بولا گیا ہے. اور پھر یہ جو مصدر ہوتے ہیں, جو روٹ ورڈ ہوتے ہیں, جب ان کو صفات کے طور پہ, صفت کے طور پہ بولا جاتا ہے, جیسے کہ یہاں پہ اللہ کی وحی پہ یہ لفظ قرآن بولا گیا پڑھے جانے کے معنی میں, تو یہ عموماً دو معنی ہوتے ہیں. ایک فاعل کا معنی, بہت زیادہ پڑھنے والا, اور ایک مفعول کا معنی, بہت زیادہ پڑھا جانے والا. یہاں پہ لفظ قرآن جو اللہ کی وحی کا نام رکھا گیا وہ مفعول کے معنی میں ہے. قرآن مصدر بمعنی المفعول اَيْ الَّذِي يُقْرَأُ مَعَ الْمُبَالَغَةِ, کہ یہ قرآن, لفظ قرآن مصدر ہے وحی پہ بولا گیا اس میں مبالغہ کا معنی ہے اور یہ مصدر بمعنی مفعول ہے، مفعول میں مبالغہ ہے، اور دنیا شاہد ہے، دنیا اس چیز کی گواہ ہے، تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ جتنا اس کتاب کو دنیا میں پڑھا جاتا ہے اتنا کسی کتاب کو دنیا میں نہیں پڑھا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ جس چیز کو پڑھا جاتا ہے وہ اللہ کی نازل کردہ وحی، وحی کلام جسے جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ قرآن جو اللہ کی وحی پہ بولا گیا، یہ وحی کیا ہے، یہ وحی کیا ہے؟ اس میں تین پوائنٹ، تین چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، بلکہ تین چیزوں کے ساتھ چار چیزیں سمجھ لیں، ایک اور چیز کا اضافہ کریں، چار چیزوں کو اس کے اندر جاننا، ایمان لانا ضروری ہے۔ نمبر ایک، کہ یہ کلام جو اللہ تعالی کی طرف سے نازل کیا گیا اس کے الفاظ ہیں، الفاظ ہیں جسے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر دو، اس کے معانی ہیں، الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں، معانی بھی اللہ کی طرف سے ہیں، معانی بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور ان الفاظ اور یہ معانی جو اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت کلام میں سے ایک صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی صفت کلام ہے، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کلام ہے، اور اس کلام کی ایک شکل و صورت قرآن مجید کے الفاظ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں اور ان کے معانی بھی ہیں۔ اور چوتھی چیز، کہ ان الفاظ کو پڑھ کر اللہ کی عبادت کی جاتی، یعنی ان کا پڑھنا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے۔ اور آخری چیز فائدے کے طور پہ، کہ اس طرح کا کلام بنانا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ یہ ہے قرآن، نمبر ایک الفاظ، نمبر دو معانی، نمبر تین اللہ کی صفت، اور نمبر چار متعبد بالتلاوہ یعنی پڑھنے پہ ثواب، اور نمبر پانچویں چیز کا ایک فائدے کے طور پہ اضافہ، کہ اس طرح کا انسان کلام بنانے سے عاجز ہے۔ یہ ہے اللہ کی کلام قرآن مجید، جسے جو ہے سمجھانا پڑے کہ کیا ہے وہ قرآن، کیا چیز ہے۔ مان لیا کہ اللہ کا رابطہ اپنے پیغمبر سے، جو ہوا وحی اسے کہا گیا، اس میں اللہ نے اپنے الفاظ بھی دیے، ان میں معانی بھی سمجھائے، اور یہ الفاظ اور معانی اللہ کی صفت کلام میں سے ہیں، اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفات کو ایمان لایا جاتا ہے ان پہ۔ کسی صفت کے بارے میں یہ ہم اس کی کیفیت کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے میں اور آپ اپنی زبان سے الفاظ نکالتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالی ہی اپنی زبان سے الفاظ نکالتا ہے۔ یہ مثال، تشبیہ، کیفیت نہیں دی جا سکتی ہے۔ اللہ اعلم، اللہ کی جیسے شان ہے، اللہ نے اپنی شان کے مطابق ان الفاظ کو اپنی کلام بنا کے اپنے نبی کو دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ایک معنی دیا ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ بولے گئے ہیں یہ ایک مخلوق ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، معانی بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور ان الفاظ کی تلاوت پہ عبادت ہے، انسان اس طرح کا کلام بنانے سے عاجز ہے۔ یہ ہے اس کلام کا نام جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، یا یہ اس کا تعارف ہے۔ یہ قرآن جو اللہ تعالی کی کلام ہم نے تسلیم کر لیا، جس کلام کو ہم نے اللہ کی کلام مان لیا کہ یہ اللہ کی کلام ہے, تو اس بارے میں ایک تو تاریخ شاہد ہے, لوگ ہمیشہ ایک مادیت کے قائل ہوتے ہیں, تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہسٹری کو اٹھا لیجئے, جب سے یہ کلام نازل ہوا ہے 1400 سال سے لے کے آج تک کوئی ایک انسان لائیے کہ جس نے اس طرح کا کلام بنا کے پیش کر دیا ہو اور اس میں وہ معانی, وہ مفاہیم, وہ اعجاز موجود ہو جو اس کلام میں موجود ہے, کوئی نہیں ہسٹری میں ملے گا. جنہوں نے بھی کوشش کی وہ ناکام ہو گئے. یہ تو ایک خارجی حقائق ہیں. اگر داخلی حقائق سے بھی دیکھا جائے تو اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر, اپنی اس کتاب اور کلام کے اندر بھی اس کلام کے لیے کچھ چیلنج اور کچھ آیات نازل فرمائی ہیں کہ اس طرح کا کلام تم نہیں بیان کر سکتے ہو, نہ ہی تم اس طرح کا لا سکتے ہو, اور یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ہے. سب سے بڑی آیت سورۃ الحجر آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرمایا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, انا بے شک ہم نے, یقیناً ہم نے, انا نحن نزلنا الذکر, یقیناً بے شک ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور یقیناً بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اس آیت میں اگر ہم اس کو عربی زبان کے اعتبار سے تھوڑا سا جانچنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کلام کے اندر, اس آیت کے اندر بھی بہت ساری باتیں ہیں جو پنہاں ہیں. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ نے کتنی تاکید سے فرمایا اِنَّا, اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے, تنہ تنہا ہے, اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ شراکت کسی طرح بھی قبول نہیں ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے, کسی طرح بھی مشابہت میں, اشارے میں, کنائے میں, کسی طرح جو ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا, نہ ہی اسماء میں, نہ ہی صفات میں, نہ ہی افعال میں, کسی چیز میں شریک نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن اللہ تعالی جب اپنی طرف سے کوئی کسی چیز کو بڑے زور سے بیان کرنا چاہتا ہے تو یہ نہیں کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا, بلکہ اس کلام کو عظمت دینے کے لیے, اس حکم کو پختہ کرنے کے لیے اللہ تعالی جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے, ہم نے نازل کیا. نازل کرنے والا اللہ اکیلا ہے, لیکن اس کلام کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے فرمایا انا نحنو, یقیناً بے شک ہم نے نازل کیا. یہ ہے اس, یہ جو سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے یا یہ جو بیان دیا جا رہا ہے اس کو مزید پختہ کرنے کے لیے پہلی چیز کہ جمع کے صیغہ استعمال, جمع متکلم, اور نمبر دو پھر یہ جمع کی ضمیر ایک بار نہیں, تین بار, انا نون الف نا, نمبر دو نحنو, نمبر تین نزلنا, تین بار فرمایا یقیناً بے شک ہم نے ہی نازل کیا ہے, اور پھر اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے تین ضمائر کے ساتھ ساتھ انا شروع میں لایا, جس کا معنی ہوتا ہے کہ یقیناً یہ بات سچی ہے اور ذرہ برابر اس میں شک نہیں ہے, جس کے لیے اردو میں ہم عموماً الفاظ استعمال کرتے ہیں بے شک بے شک, انا نحن نزلنا الذکر, بے شک یقیناً ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے, وانا له لحافظون, اور پھر فرمایا کہ نازل کرنے والے اکیلے نہیں ہیں بلکہ ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے, اور یہاں پر بھی انا, اور یقیناً ہم ہی ہیں, لہو اس کے لیے, لحافظون, لحافظون میں لام تاکید لگا کر اور بات کو پکا کر دیا کہ یقیناً بے شک ہم ہی اسے نازل کرنے والے ہیں اور یقیناً بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ یقیناً اسی طرح ہے، کوئی انسان نہیں بنا سکتا. تاریخ اور ہسٹری میں آج تک جتنے لوگوں نے کوشش کی ہے، بہت ساری مثالیں ہیں، ان مثالوں کا ٹائم نہیں ہے، بہت ساری مثالیں ہیں، لوگوں نے کوشش کی لیکن کوئی انسان بھی کامیاب نہیں رہا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے سورۃ فصلت کی آیت نمبر 42 میں، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. یہ اللہ کی کلام ایسی ہے کہ جسے آگے سے پیچھے سے کسی طرف سے بھی کوئی انسان اس میں رد و بدل کر نہیں سکتا ہے، اس میں باطل داخل نہیں کر سکتا ہے. تنزیل من حکیم حمید، اللہ جو حکیم ہے حمید ہے، اس کی طرف سے یہ نازل کیا گیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ اسراء کی آیت نمبر 88 میں فرمایا ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. قُلْ، آپ اعلان کر دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُ، سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جنات جمع ہو جائیں اور اللہ کے اس کلام قرآن مجید کی طرح کوئی کلام لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے ہیں. لا یأتون بمثلہ، ہرگز اس طرح کا کلام نہیں لا سکتے ہیں، نہیں بنا سکتے ہیں. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار بن کے، ایک دوسرے کی مدد کر کے بھی ایسا کرنا چاہیں تو فرمایا ہرگز نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ یونس کی آیت نمبر 37 اور 38 میں، وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افترى قل فأتوا بسورۃ من مثلہ وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور طرف سے نہیں بنایا گیا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ کلام اللہ کے علاوہ کہیں اور سے بنایا گیا ہے، نہیں. جو پہلی کتابیں نازل کی ہیں، جو لوگ پہلی کتابوں کو اللہ کی طرف سے مانتے ہیں، تو یہ ان کتابوں کی حقیقت کی تصدیق کرنے والا ہے. لا ریب فیہ، اس میں کوئی ذرہ برابر شک نہیں ہے، رب العالمین کی طرف سے ہے. یہ لوگ کہتے تو ہیں کہ اسے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تو ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ کسی ایک سورت کی طرح کوئی ایک سورت بنا کے دکھا دو. قل فأتوا بسورة مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ، ایک سورت اس طرح کی بنا کے دکھا دو، ایک سورت بنا کے دکھا دو، اور جنہیں بھی اللہ کے علاوہ بلانا چاہتے ہو سب کو بلا لو، اگر ہمت ہے تو بنا کے دکھاؤ، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو. اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج عطا فرمایا ہے، یہ چیلنج کیا ہے، اور قیامت تک لوگ یقیناً اس کلام کی طرح کا کوئی کلام نہیں بنا سکیں گے. یہ کتاب جو اللہ کی طرف سے ہے، جس پہ ایمان لانا اور جس کا چیلنج اللہ نے خود بیان کر دیا ہے، اس کتاب کے کچھ فضائل ہیں، کچھ فضیلتیں ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی انہیں مختلف الفاظ میں اجاگر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، انہ لکتاب عزیز، یہ بہت عظمت والی کتاب ہے، اور جیسے کہ پیچھے آئے سورۃ فصلت میں فرمایا، تنزیل من حکیم حمید، حکیم اور حمید تعریف والے اور حکمت والے کی طرف سے نازل کرتا ہے. اسی طرح اللہ تعالی نے سورۃ ہود کے شروع میں فرمایا، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات کو پختہ کیا گیا ہے، آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، پختہ کر کے تفصیل کے ساتھ ہر چیز کو واضح کیا گیا ہے، اور حکیم اور خبیر کی طرف سے ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی نے سورۃ ابراہیم کے شروع میں فرمایا، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید، اس کتاب کو آپ کی طرف اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کتاب کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے آپ روشنیوں کی طرف لے کے آئیں، اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لے کے آئیں، بإذن ربهم ان کے رب کے حکم سے، الى صراط العزیز الحمید، عزیز اور حمید کے راستے کی طرف۔ اسی طرح اللہ تعالی نے سورۃ اعراف کی آیت نمبر 170 میں فرمایا، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المحسنین، انا لا نضیع اجر المصلحین، جو لوگ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں تو ہم ایسے نیک اچھے اصلاح کرنے والے لوگوں کے اعمال کو کبھی ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ انعام کی آیت نمبر 155 میں فرمایا، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے مبارک ہے، اس کی اتباع کرو، وَاتَّقُوا اور اللہ سے ڈر جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ قرآن مجید کی نظر میں قرآن مجید ایک بہت عظمت والی کتاب ہے، گویا کہ اللہ کی کلام کے نظر میں اللہ کی کلام ہی کو بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھتے ہیں تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ تعالی اہلین من الناس، قالوا یا رسول اللہ من ہم؟ قال ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصته۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالی کے خاص لوگ ہیں، جنہیں ان للہ تعالی اہلین من الناس، جو اللہ کا گھرانہ ہے، اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصته، وہ لوگ اہل القرآن یعنی قرآن مجید پڑھنے والے لوگ ہیں، یہی اللہ کے خاص لوگ ہیں جو اللہ کے قریبی لوگ ہیں۔ اس قرآن مجید کو جو لوگ پڑھتے ہیں، جو لوگ اس کے ساتھ ملتے ہیں، وہ اللہ کے ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جو اللہ کے خاص لوگ ہیں، جو اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ صحیح الجامع میں 2165 نمبر پہ اس روایت کو پیش کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ نے فرمایا، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن مجید کو پڑھا کرو، اس کی تلاوت کیا کرو، قیامت والے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا، اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا، ان کو بخشوائے گا۔ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اس روایت کو بھی امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، قرآن مجید کو پڑھنے والے کو قیامت والے دن کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور جنت کے درجات کو چڑھتا جا، اسی طرح ترتیل سے پڑھ جیسے دنیا میں تو پڑھتا تھا، تیری منزل تیرا ٹھکانہ وہی ہے جہاں تو آخری آیت جو ہے وہ پڑھے گا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو بھی صحیح الجامع میں 8122 نمبر پہ جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی بہت ساری احادیث ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فیمن عندہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کچھ لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت ان پہ نازل کی جاتی ہے، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ کے فرشتے جو ہے وہ انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ اپنے پاس آسمانوں میں کرتا ہے کہ فلاں فلاں لوگ میری کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ شرف عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں جو ہے وہ شامل فرمائے جو اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم میں بھی یہی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کلام قرآن مجید کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلندی عطا فرماتا ہے، اور بہت سے لوگ اسی قرآن مجید کی وجہ سے نیچے چلے جاتے ہیں، پیچھے چلے جاتے ہیں حیثیت میں، ویضع به آخرین، جو لوگ اس قرآن مجید کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ایک آخری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو خیرکم من تعلم القرآن وعلما، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور پھر آگے پڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قبر میں رات کو دفن کیا گیا، اور اس کے لیے جو ہے وہ چراغ یا روشنی جو ہے وہ دفن کرتے وقت جو ہے وہ جلائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے قبر میں جو ہے وہ داخل فرمایا تو ایک دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمک اللہ ان کنت لأواہا تلاء للقرآن، اللہ تجھ پہ رحم کرے، تم بہت زیادہ آہوزاری کرنے والا تھا اور بہت زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا تھا۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جتنا بھی بیان کرتے جائیں نہ ختم ہونے والا ذخیرہ ہے۔ اتنا سمجھ لیں کہ یہ کلام اللہ کی وحی جو نازل کی تھی اللہ نے اپنے بندے، اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ اللہ کا کلام معجزہ ہے، اور اس کلام معجزہ کی بہت زیادہ فضائل اللہ نے اپنے قرآن مجید میں بھی بیان کیے ہیں، اور اس کے بہت زیادہ فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی بیان فرمائے ہیں۔ یہ کلام قرآن مجید جو قرآن ہے، یہ قرآن جو اس کا ایک ذاتی نام ہے، اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، اسماء ہیں جو قرآن مجید کے مختلف انداز سے اس کے نام رکھے گئے ہیں۔ ان ناموں کو عموماً تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، کچھ ذاتی نام ہیں،
کچھ صفاتی نام ہیں. مثلا ذاتی ناموں میں سب سے پہلے تو یہی نام القرآن آتا ہے. اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم، سورۃ اسراء کی آیت نمبر 9 میں. اسی طرح اس اللہ کی وحی کا نام الکتاب بھی ہے، تلک آیات الکتاب المبین، الکتاب سے بولا گیا ہے سورۃ یوسف کی آیت نمبر 2 میں. اسی طرح اس اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو کلام اللہ بھی کہا جاتا ہے، کلام اللہ. فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، کلام اللہ. سورة توبہ کی آیت نمبر 6 میں فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ 60 میں. اسی طرح اس کتاب کا نام، اس کتاب کا نام جو ہے الروح، الروح بھی ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا، روحًا، روحًا بھی اس کتاب کا نام ہے سورة الشعراء کے اندر. اسی طرح اس کتاب کا نام التنزیل بھی ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اسی طرح اس کتاب کا نام الامر بھی ہے، ذلك امر الله، امر الله، سورة طلاق کی آیت نمبر 5 میں. اسی طرح اس کتاب کا نام القول بھی ہے، ولقد وصلنا لهم القول، القول، سورة قصص کی آیت نمبر 51 میں. اسی طرح اس کتاب کو وحی، الوحی بھی کہا جاتا ہے، انما انذرکم بالوحی، بالوحی، سورة انبیاء کی آیت نمبر 45 میں جو ہے وہ کہا گیا ہے. الکتاب، القرآن، کلام اللہ، الروح، التنزیل، الامر، القول، الوحی. اسی طرح یہ جیسے نام ہیں، اسی طرح کچھ صفاتی نام ہیں، اور پھر ان صفات کے ناموں میں الکریم، المجید، العزیز، الحکیم، الصدق، الحق، المبارک، العجب، العلم، یہ تمام نام ہیں. الکریم، انہ لقرآن کریم، المجید، بل ہوا قرآن مجید، العزیز، انہ لکتاب عزیز، العلی، الحکیم، العلی، انہ وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، سورۃ زخرف کی آیت نمبر، سورۃ زخرف میں. الصدق، والذی جاء بالصدق، حق بھی سے کہا گیا، ان ھذا لہو القصص الحق. اسی طرح مبارک، کتاب انزلناه الیک مبارک، عجبا بھی بولا گیا، قرآنا عجبا. العلم بھی سے بولا گیا ہے، ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذی جاءک من العلم. یہ اس کے صفات کے اعتبار سے اس کے نام ہیں. اسی طرح کچھ اور بھی صفاتی نام بولے گئے ہیں، الہدا، الرحمہ، الذکر، الموعظہ، الشفاء، التذکرہ، المبین، البلاغ، البشیر، النذیر، البصائر، البیان، النور، الفرقان. یہ تمام نام جو ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہے اس کے بولے گئے ہیں. تمام نام جو ہیں قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے لیے، اپنی کلام قرآن مجید کے لیے یہ نام جو ہیں وہ بولے ہیں، صفات کے اعتبار سے ہیں یا اس کے ذات کے نام سے ہیں. تھوڑا سا چونکہ تعارف ہے آج اس قرآن مجید کا، تو قرآن مجید میں جس کے اتنے نام ہیں، اس قرآن مجید کے اندر جو ہے آیات ہیں، سورتیں ہیں. سورتیں جو ہیں قرآن مجید کی، سورتیں 114 سورتیں ہیں قرآن مجید کی، 114 سورتیں ہیں. ان سورتوں میں 86 سورتیں ایسی ہیں جنہیں جو ہے وہ مکی کہا جاتا ہے، کہ مکہ مکرمہ میں، مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں. اور 28 سورتیں ایسی ہیں جنہیں مدنی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں. ان سورتوں میں کچھ آیات مکی سورتوں میں مدنی آیات بھی ہو سکتی ہیں، اور کچھ مدنی سورتوں میں مکی آیات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن سورت کی اکثریت یا اس کی ابتدا کا لحاظ کرتے ہوئے حکم لگایا جاتا ہے
تو مکی صورتیں 86 ہیں اور مدنی صورتیں جو ہیں وہ 28 ہیں. ٹوٹل صورتوں کی تعداد جو ہے وہ 114 جو ہے وہ صورتیں ہیں. ان صورتوں کے جتنی آیات ہیں ان آیات کا اگر اعداد و شمار کیا جائے اعداد و شمار تو 6000 آیات پہ سب کا جو ہے وہ اتفاق ہے. 6000 کے اوپر جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا شمار کرنے میں اختلاف ہے. آیات وہی ہیں جو الحمدو سے شروع ہو کے والناس پہ ختم ہوتی ہیں, لیکن شمار کرنے کے اعتبار سے آیا ہر سورت کے اندر بسم اللہ اس سورت کا حصہ ہے یا بسم اللہ اس سورت کی آیات کا حصہ نہیں ہے, یا یہ ہے کہ بسم اللہ ایک مستقل آیت ہے, اس اعتبار سے اختلافات, یا یہ ہے کہ سورت مثال کے طور پہ وللین آمین یہ ایک الگ سے آیت ہے, یا یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ ایک ہی آیت ہے. اس میں اعداد و شمار میں فرق ہونے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے 6204 آیتیں, 6214 آیتیں, یا 6219 آیتیں, یا 6225 آیتیں, یا 6226 آیتیں, یا 6236 آیتیں شمار کی ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ آیات میں کمی بیشی ہوئی ہے, آیتیں وہی ہیں جو الحمدو سے شروع ہو کے والناس پہ ختم ہوتی ہیں. اعداد و شمار کرنے میں فرق ہے, بسم اللہ کو شمار کیا جائے نہ کیا جائے, یا اسی طرح کچھ آیات کو دو آیتیں بنایا جائے, یا کچھ آیتوں کو ایک ہی دو آیتوں کو ایک آیت بنا لیا گیا, اس لیے جو ہے وہ فرق آتا رہا. جو قرآن مجید کی 114 سورتیں ہیں ان تمام سورتوں میں سے سب سے بڑی سورت جو ہے وہ سورت البقرہ ہے, اور سب سے چھوٹی سورت سورت کوثر ہے. ان تمام سورتوں کو تین حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے. ایک پہلے حصے کو سبع طوال کہا جاتا ہے جو سات لمبی سورتیں ہیں, اور پھر معین جو ہے کہا جاتا ہے یا معون جو ہے وہ کہا جاتا ہے جن کے آیتیں 100-100 کے قریب ہیں, اور پھر مثانی ہیں جو ایک دوسرے کے برابر برابر کی سورتیں ہیں 100 سے کم آیتوں والی, اور پھر مفصل چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں جن میں فاصلے بہت زیادہ جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں. ان میں تقسیم کیا گیا ہے. سب طوال میں سورت بقرہ سے لے کے سورت اعراف تک یہ 6 سورتیں بنتی ہیں. ساتویں سورت آیا اس کے اندر انفال شامل ہے, یا یہ ہے کہ انفال کے ساتھ برأ بھی ہے یا اکیلی انفال ہے, اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے. اور اسی طرح معون میں وہ سورتیں جن کی آیتیں 100 یا 100 سے زیادہ ہوتی ہیں, مثانی جن کی آیتیں 100 سے کم ہوتی ہیں اور اس کے قریب قریب کی سورتیں ہیں, اور مفصل جو سورتیں ہیں وہ چھوٹی آیتوں والی سورتوں کو مومن مفصل کہا گیا ہے. پھر اس مفصل کے آگے تین حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے. ایک رائے کے مطابق سورت صافات سے, اور ایک رائے کے مطابق سورت الفتح کے شروع سے لے کے, اور ایک رائے کے مطابق جو ہے وہ سورت حجرات کے شروع سے لے کے سورت بروج تک جو ہے وہ طوال مفصل ہے, اور سورت بروج سے لے کے سورت بینات تک جو ہے وہ قصہ وہ جو ہے اوساط مفصل ہے, اور سورت بینہ سے لے کے والناس تک جو ہے ان سورتوں کا نام جو ہے قصار مفصل جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. قرآن مجید کے احرف کو شمار کرنے والے, حروفوں کی اعداد و شمار کو کرنے والوں نے یہ شمار کیا ہے کہ اعداد و شمار میں جو اس کے یعنی احرف یعنی حروف ہیں وہ جو ہیں اس کے 320,015 حرف جو ہے اس کے شمار کیے گئے ہیں, اور اس کے میں بھی یعنی حرف گنے گئے, اس لحاظ سے جو ہے یہ شمار آیا ہے. اور کلمات کا بھی شمار کیا گیا ہے, کلمات سے مراد الفاظ کا شمار کرنا, لیکن اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. کوئی شمار کرنے والا لفظ الحمدو کو ایک کلمہ شمار کرتا ہے, اور کچھ شمار کرنے والے لفظ الحمدو کو دو کلمے شمار کر دیتے ہیں, کیونکہ الف لام ایک کلمہ ہے اور حمد ایک کلمہ ہے. اس لحاظ سے کلمات کے شمار کرنے والوں میں فرق رہا کہ آیا 70,439 ہیں یا 70,900 جو ہے وہ 34 ہیں, یا 70,437 ہیں یا 70,270 ہیں. اس لحاظ سے یہ فرق آتا رہا ہے. قرآن مجید میں بالاتفاق سب سے پہلے نمبر پہ نازل ہونے والی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. سورۃ علق کی پہلی پانچ آیات سب سے پہلے نازل ہونی ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی، آپ غار حرا میں جو ہے وہ مقیم تھے اور سب سے پہلی آیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ نازل ہوئی ہیں، جن کے بارے میں بتایا جاتا یعنی ہسٹری میں تاریخ میں یہ چیز موجود ہے کہ سترہ رمضان سوموار کی رات تھی جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ نازل ہوا تھا، جو ہجرت سے 13 سال پہلے یا میلادی یا عیسوی کے اعتبار سے 609 میلادی میں بنتا ہے، رمضان کے مہینے میں یہ نزول ہوا تھا. قرآن مجید کے نزول ہونے کی کیفیات کیا ہوتی تھی؟ قرآن مجید، بہت سارا قرآن مجید تو براہ راست بغیر کسی سبب کے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں نازل کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی جو ہے وہ غار حرا میں آتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ جو ہے پہلی وحی آتی ہے. اور اسی طرح آخری آیت جو نازل ہوتی ہے مدینہ منورہ میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 181 کے الفاظ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفى کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 9 راتیں پہلے جو ہے نازل ہوئی تھی. اس آیت کے بعد کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی، قرآن مجید کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہے. سب سے آخر میں نازل ہونے والی یہ آیت ہے. یہ جو 23 سال کا عرصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف موقعوں پہ قرآن مجید بغیر کسی سبب کے صرف اللہ کا کلام، اللہ کی وحی ہے، یہ نازل ہوتا رہا. اور کچھ ایسا ہوتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا ہوتا رہا ہے کہ واقعات ہوئے اور ان واقعات کے بعد اس قرآن مجید کو نازل کیا گیا. واقعہ ہوا اور اس واقعے کے حل کے لیے کیا مسئلہ ہے، یہ قرآن مجید کے جو ہے وہ نزول ہوا. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ موقعوں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیا گیا اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کلام قرآن مجید کو نازل فرما دیا. اسی طرح ایسا بھی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی حادثے یا کسی واقعے کے حل کے لیے آیات نازل کی ہوں، جس طرح کے واقعہ افق ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، لوگوں نے کچھ برے خیالات کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کی برات جو ہے وہ قیامت تک ظاہر کرنے کے لیے آیات جو ہے وہ نازل فرما دی. ایسا بھی ہوتا رہا ہے. یہ ان کا جاننا قرآن مجید کس کس سبب کے لیے کہاں پہ کیسے نازل ہوا، اسے جو ہے وہ اسباب نزول کہا جاتا ہے. اسباب نزول کے فلاں سبب ہوا اور فلاں سبب کے نتیجے میں یہ آیت نازل ہوئی یا یہ سورت نازل ہوئی. لیکن تمام آیات یا تمام سورتوں کے لیے، ہر ایک آیت کے لیے یا ہر ایک سورت کے لیے سبب نزول ہونا ایسا نہیں ہے، بلکہ بہت سارے اسباب نزول ہیں، لیکن ہر ایک آیت یا ہر ایک سورت کے لیے ایسا نہیں. کچھ بہت ساری آیات، زیادہ تر سورتیں بغیر کسی سبب کے بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں. قرآن مجید کی جو ترتیب ہے، اس کو 3 انداز میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. ایک ہے قرآن مجید کے کلمات کی ترتیب، ایک ہے قرآن مجید کے سورتوں کی ترتیب، سورت کے اندر آیات کی ترتیب. نمبر 1 کلمات کی ترتیب، نمبر 2 آیات کی ترتیب، اور نمبر 3 سورتوں کی ترتیب. پہلی ترتیب کلمات کی، یہ توقیفی ہے، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے ہے. جیسے اللہ تعالی نے کلمات مرتب کیے، ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا، اور ایسے ہی یہ وہ قرآن مجید کی کلمات مرتب ہو کے آج ہمارے سامنے موجود ہیں. دوسری ترتیب ہے آیات کی ترتیب، آیت پہلے بعد میں، پہلے بعد میں. یہ تمام ترتیب بھی توقیفی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہے، جیسے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے امت کو جو ہے وہ پہنچا دیا۔ تیسری ترتیب ہے سورتوں کی ترتیب، کہ یہ سورت پہلے ہے، یہ سورت بعد میں ہے، اس میں بعض سورتوں میں اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف یا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ، کچھ ایسے موقع ہیں کہ جس میں سورتوں کی ترتیب میں اس ترتیب کو برابر نہیں رکھا، سورت بقرہ کی تلاوت فرمائی، پھر سورت نساء کی تلاوت فرما لی، اور بعد میں آ کے سورت آل عمران کی تلاوت فرما لی، تو ایسے واقعات موجود ہیں۔ تو سورتوں کی ترتیب، کون سی سورت آگے ہے، کون سی سورت پیچھے ہے، اس میں جو ہے وہ تھوڑا بہت اختلاف ضرور موجود ہے سورتوں کی ترتیب کے اندر، لیکن اس میں بھی غالباً جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے ذریعے نازل ہوتا تھا۔ وحی کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اپنا فرشتہ بھیجتا تھا اور وہ انسانی شکل میں اپنے نبی کو پیغام اللہ کا دے دیتا تھا، یا یہ ہے کہ نبی، ایک صورت یہ ہوتی تھی، اور ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایسے جیسے شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ ہوتی ہے اس طرح کر کے سنی جاتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی کہ سخت سردیوں میں بھی آپ کے ماتھے پہ پسینہ جو ہے وہ جاری ہو جاتا تھا۔ اسی طرح اللہ، اس طرح کر کے بھی وحی نازل ہوتی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ ایسی بھی وحی ہوتی تھی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھنٹی بجنے کی آواز اس طرح کر کے سنائی دیتی تھی، اور جب وحی ختم ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ جو ہے وہ یاد ہو چکا ہوتا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آیت جس موقع پہ جہاں نازل ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلاتے اور بلا کر جو ہے انہیں یہ بتاتے کہ یہ آیت فلاں صورت میں فلاں آیت سے کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے جو ہے وہ لکھ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باقاعدہ قرآن مجید لکھا جاتا رہا، لیکن مختلف جگہوں پہ۔ مختلف جگہوں کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص کتابی شکل و صورت نہیں تھی، بلکہ لکڑیوں پہ، پتھروں پہ، چمڑوں پہ، کاغذوں پہ، مختلف جگہوں پہ وہ تمام جو ہے وہ آیات لکھی جاتی رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ہمارے دور میں تھوڑا سا فرق ہے۔ آج کل ہمارے دور میں ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ حافظ قرآن ہے اور یہ حافظ قرآن نہیں ہے، اور حافظ قرآن کا مطلب ہم یہ لیتے ہیں کہ اس نے قرآن مجید زبانی پڑھا ہوا ہے اور اس نے جو ہے قرآن مجید زبانی نہیں پڑھا ہوا ہے۔ یہ تقسیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی۔ جو مسلمان ہوتا تھا وہ یقیناً قرآن مجید کا حافظ ہوتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ صحابہ ایسے ہیں کہ جنہیں قرآن مجید کی وجہ سے فوقیت حاصل ہے دوسرے صحابہ میں، لیکن انہیں قراءات میں، حسن الصوت میں، ان چیزوں کی وجہ سے کہ وہ قرآن کے قاری تھے، لیکن حافظ، صرف حافظ ہونا، اس میں کوئی ایسا نہیں آتا ہے کہ کوئی صحابی ہو اور وہ حافظ نہ، بلکہ جو مسلمان ہوتا تھا وہ یقیناً قرآن مجید کا حافظ ہوتا تھا، لیکن احتیاطاً قرآن مجید کو مختلف جگہوں پہ لکھا جاتا رہا۔ اب ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، ایک بات میں اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس امت کے پاس ایک خاص ایسی چیز ہے جو پہلی امتوں کے پاس نہیں تھی، اور وہ ہے سند۔ سند کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ سند کوئی کاغذ کے ٹکڑے کا نام نہیں ہے، بلکہ سند کا مطلب ہے کہ ایک ایسی اعتماد والی چین لوگوں کا ایک سلسلہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ میرے فلاں استاد نے مجھے یہ بات بیان کی، ان کو ان کے فلاں استاد نے یہ بات بیان کی، اور ان کو آگے ان کے فلاں استاد نے بات بیان کی، اور یہ واسطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اسے سند کہا جاتا ہے۔ یہ دوسری ہجری میں یا تیسری ہجری میں جا کے باقاعدہ دین اسلام کی کتابیں مرتب ہوئیں، اس سے پہلے یہ سلسلہ جو سند کا چلتا تھا، ہر ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سند کے ذریعے نقل کیا جاتا ہے۔ فلاں نے سنا، فلاں نے بتایا، فلاں نے دیکھا، فلاں کو بتایا، اور فلاں نے فلاں کو بتایا، اور یہ جو بتانے والے اور سننے والے لوگ ہیں یہ صرف اور صرف امت مسلمہ میں ایسے لوگ ہیں جن کے 200,000 لوگوں کی زندگیاں کہاں پیدا ہوئے، کہاں سفر کیے، کون سے اساتذہ تھے، کون سے شاگرد تھے، کون سے ان کے ساتھی تھے، یہ تمام ہسٹری میں ان 200,000 لوگوں کی ہسٹری موجود ہے جنہیں روات یا راوی جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اور ایک ان تمام سے اوپر کا درجہ ہے جہاں پہ یہ سند بھی ختم ہو جاتی ہے، یہ سند میں اس میں اتنا بڑا درجہ ہوتا ہے کہ وہاں سند وہ اعتبار نہیں رہتا سند کا جتنا اس سے نیچے ہوتا ہے، جس درجے کو درجہ تواتر کہا جاتا ہے. تواتر کہ سننے والوں کی تعداد شمار نہیں کی جا سکتی، آگے انہوں نے کتنے لوگوں کو بیان کیا اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا. بہت زیادہ بہت زیادہ، ممکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ سارے لوگ اکٹھے مل کر بیٹھ کر انہوں نے کہیں پلاننگ کر لی ہوگی، ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا. مختلف دور میں مختلف جگہوں میں جب سارے لوگ ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو تواتر کہا جاتا ہے. قرآن مجید کو یہ مرتبہ اور مقام حاصل ہے. اس تواتر کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ قرآن مجید آگے جو ہے وہ تابعین کو سکھایا، تب تابعین کو. لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اور بھی بہت سارے اہتمام بڑے کام کیے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں مشاورت کر کے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دوسرے صحابہ کی آپس میں ڈیوٹی لگا دی. ان کی جو ہے وہ ڈیوٹی لگائی کہ قرآن مجید کو باقاعدہ ایک جگہ پہ ایک کتاب میں جو ہے وہ جمع کیا جائے، ایک کتاب کو ایک جگہ پہ جو ہے وہ جمع کیا جائے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور صحابہ کے ساتھ مل کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے دور میں وہ قرآن مجید جو متواتر انداز سے ثابت تھا اس کو ایک کتاب کی صورت میں جمع کر دیا. اور پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً سب حافظ تھے، لیکن پھر بھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کے اس جمع کرنے میں لازمی خیال رکھتے تھے کہاں لکھا ہوا تھا، کہاں سے یہ آیت لی گئی ہے، کس جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی تھی. ہر چیز کو لکھے ہوئے کو سامنے رکھے پھر آیات کو جو ہے وہ ترتیب دیتے رہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہت بڑی کوشش تھی اور ان کے ساتھ دوسرے صحابہ نے جو مدد کی. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ قرآن مجید سینہ بسینہ آگے پھیلتا رہا. یہ اس قرآن مجید کا معجزہ ہے. میں آج آپ کو ایک بات کرتا ہوں، میری بات سن کے آپ دوسرے کو بتائیں، دوسرا تیسرے کو بتائیں، تیسرا چوتھے کو بتائیں، 10 لوگوں سے جب بات گھوم کے پہلے آدمی پہ آئے گی تو بات پوری بدل چکی ہوگی. لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے لیے اللہ نے جو خبر دی تھی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ خبر 100% اپنے مطلب میں سچ ہے کہ اس کی حفاظت اللہ نے کی ہے. یہ جتنا آگے پڑھایا گیا کہیں ایک لفظ کیا، ایک حرف کیا، ایک زبر زیر کا بھی فرق نہیں آیا، ایک نقطے کا بھی اوپر نیچے جو ہے وہ فرق نہیں آیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور لوگ جو ہے دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہوئے. دور دور سے علاقے جو ہے عجم کے علاقے فتح ہوئے، وہ لوگ جو عربی نہیں جانتے تھے وہ بھی اسلام میں داخل ہوئے. عجم کے علاقے فتح ہونے جب فتح ہوئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ضرورت پڑی کہ وہ جو قرآن مجید جو حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک جگہ پہ جمع کیا گیا تھا اس کو باقاعدہ لوگوں میں پھیلایا جائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی صحابہ کی مدد سے وہ جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قرآن مجید موجود تھا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لکھا ہوا قرآن مجید اس کو منگایا اور اس سے آگے دوسرے نسخے بنا کر پورے اسلامی سلطنت میں بھیج دیے گئے کہ پھر ان سے آگے یہ قرآن مجید باقاعدہ کتابی شکل میں پرنٹ ہوا اور آگے سے آگے جو ہے وہ شروع ہو گیا. بہت سے انداز میں, بہت سے مختلف انداز میں جو ہے یہ قرآن مجید جو ہے وہ پرنٹ ہوتا رہا اور یہ لکھا جاتا رہا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی بہت ہی اچھے انداز میں اور خاص انداز سے جو ہے اسے لکھا گیا, اور صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانصاروں نے اس قرآن مجید کو اس طرح کر کے ترتیب دے کے آگے مختلف جگہوں پہ جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں پھیلا دیا. پھر اس کے بعد جو ہے قرآن مجید کے اوپر تحسینات, اچھائیاں ہوتی رہیں. آسانی کے لیے صورتوں کے علاوہ سپاروں میں تقسیم کیا گیا, زبر زیر کو اچھے انداز سے جو ہے واضح کیا گیا, صورتوں کے اندر جو ہے وہ رکوع لگائے گئے, وقف کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا, کہاں ضروری ہے کہاں ضروری نہیں ہے, اس کے جو ہے وہ علامات بنائی گئیں, اور پھر آہستہ آہستہ آج تک جو ہے اس میں اچھائی تحسین ہوتی ہو رہی ہے. تجوید کے اعتبار سے کس کلمہ کو, کس لفظ کو موٹا کرنا ہے, کس کو باریک کرنا ہے, کہاں پہ غنہ کرنا ہے کہاں پہ نہیں غنہ کرنا ہے, اس کو کلر کے حساب سے مختلف انداز سے قیامت تک جو ہے اس کے حسن میں خوبصورتی میں اضافہ ہوتا رہے گا. اور یہ اللہ کی کتاب جو ہے قرآن مجید جو ہے جو آج ہمارے سامنے ہے, یہ جو ہے سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا یہ کلام کبھی ختم یا اس کا کوئی مقابلے میں کوئی دوسرا کلام نہیں آ سکتا ہے. یہ ہے اس اللہ کی اس کتاب کا تھوڑا سا تعارف یا اس کتاب کی تھوڑی سی پہچان. یہ کتاب قرآن مجید جو اللہ تعالی کی طرف سے ہے, معجزہ ہے, بہت بڑی فضیلت والی کتاب ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں. صحابہ نے پورے اہتمام سے جمع کر کے اس کو آج ہم تک پہنچی ہے. متواتر انداز سے یہ قرآن مجید جو پہنچا ہے, اس کے الفاظ کو پڑھنا, مستقل پڑھنا بھی ایک عبادت ہے. مفاہیم کو سمجھنا, سمجھ کے ان پہ عمل کرنا, وہ ایک الگ بات ہے. یہ قرآن مجید کے اگر حقوق دیکھے جائیں, پہلا حق یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ مانا جائے. اس کے بعد اس پہ ایمان لانے کے بعد اس کے الفاظ کو پڑھنا, الفاظ کو سیکھنا, الفاظ کے معنی جاننا, معانی پہ عمل کرنا اور اس کو آگے پھیلانا, یہ پانچ اس قرآن مجید کے حقوق ہیں. دوبارہ, اس کے الفاظ کو پڑھنا, الفاظ کو سیکھنا بھی ہے. کیسے پڑھنا ہے, صرف یہ نہیں ہے کہ بس بچپن میں پڑھا دیا بات ختم, صحیح کیسے پڑھنا ہے. نمبر تین, اس قرآن مجید کا مفہوم, معنی, تفسیر کیا ہے, اس کا جاننا, اور نمبر چار, اس پہ عمل کرنا, اور نمبر پانچ, اس کو آگے پھیلانا. یہ تمام پانچوں چیزیں, پانچوں حقوق ہیں اس قرآن مجید کے. وگرنہ ہو سکتا ہے اگر کوئی انسان یہ حقوق نہیں ادا کر رہا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی اللہ کے ہاں جا کے شکایت لگ سکے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. اللہ تعالی ہمیں اس کتاب سے, اس قرآن سے جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ محبت عطا فرمائے. یہ ہے اس کتاب کا مختصر سا تعارف. اب آگے چلتے ہیں. اس کتاب کا تعارف ہونے کے بعد اس کتاب کو سمجھنے کے لیے بھی امت نے بہت زیادہ محنت کی ہے. اس کتاب کو سمجھنے کے لیے ہر دور میں تفاسیر لکھی جاتی رہی. قرآن مجید کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے جو فن ہے, جو فیلڈ یا جو فن ہے, اسے تفسیر کہا جاتا ہے. تفسیر, فسر یفسر, تفسیر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کھل کے بیان کرنا, کھل کے بیان کرنا بہت ہی اچھے انداز سے, یہ ہے, یہ ہے, یہ چیز جو ہے وہ تفسیر کہلاتی ہے. قرآن مجید کے معنی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے, اس آیت کا یہ معنی ہے, یہ مفہوم ہے. اور چونکہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہو رہا تھا اور لوگوں کی زبان بھی عربی تھی, اس لیے لوگ اسے سمجھتے تھے, اور پوری سمجھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر نہیں ہوتی تھی. بہت سارے ایسے مقامات ہوتے تھے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی تھی, باوجود یہ ہے کہ صحابہ جو عربی جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی وضاحت کرتے تھے۔ بہت سے ایسے مقام جو صحابہ کو عربی کے باوجود نہیں سمجھ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی سے ان کی وضاحت فرما دی تھی۔ یہاں ایک بات تھوڑی سی جاننا ضروری ہے، ایک اصولی بات میں سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہو رہا تھا، صحابہ کی زبان بھی عربی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے اس کے تین انداز ہیں۔ ذرا اس بات کو سمجھ لیجئے، حدیث کے تین انداز ہیں۔ ایک حدیث ہے قولی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کے فرمایا، اور ایک ہے حدیث فعلی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے۔ اور تیسرا انداز ہے تقریر۔ تقریر کا مطلب یہ ہے کہ کسی صحابی نے عمل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراض نہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو اس بات پہ برقرار رکھ دینا، یہ حکم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا سمجھا جاتا ہے۔ قول، فعل اور تقریر، تین قسم کی احادیث ہوتی ہیں۔ اب جب یہ بات سمجھ لی تو اب ذرا اگلی بات سمجھ لیجئے کہ صحابی جب اللہ کے کلام کو سنتا ہے اور اس کے ذہن میں ایک مفہوم پیدا ہوتا ہے، یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے مقامات میں بول کے وضاحت کی، فلاں آیت کا یہ مفہوم ہے، آیت نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور اپنا جو ہے کوئی ذرہ برابر بھی انہوں نے ظلم نہ کیا ہو تو تب نجات ملے گی، تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ ایونا لم یظلم، ہم میں سے ذرہ برابر تو کسی نے گناہ کیے ہوں گے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک مراد ہے یہاں، ایسا نہیں کہ کوئی بھی گناہ مراد ہے، بلکہ شرک جو ہے، اولئک لهم الامن وهم مهتدون، یہ جو اس آیت میں جو ظلم ہے اس سے مراد شرک ہے، نہ یہ ہے کہ گناہ ہے، بہت سی جگہوں پہ وضاحت بھی فرمائی ہے۔ لیکن آیات کا نازل ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا انہیں سمجھنا، اور اس سمجھ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بات نہ کرنا، یہ تقریر ہے، تقریر ہے۔ اب ذرا اس کا نتیجہ یہ ہے، ذرا نوٹ کریں جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، نتیجہ یہ ہے کہ صحابہ کے اقوال تفسیر میں، قرآن مجید کے معانی میں مرفوع حدیث کی حیثیت رکھتے ہوتے ہیں۔ صحابی کی رائے قرآن مجید میں، اس آیت کا یہ معنی ہے جب وہ صحابی بیان کر دیتا ہے تو صحابی کی بات ایسے ہی ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے معانی میں، تفسیر میں صحابہ کے اقوال نقل کیے جاتے ہیں، فلاں صحابی نے اس آیت کا یہ معنی کیا، فلاں صحابی نے اس آیت کا یہ معنی بتایا۔ صحابہ کے اقوال قرآن مجید کی تفسیر میں مرفوع حدیث کی حیثیت رکھتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا صحابہ نہ ہو جو کہ پیچھے اہل کتاب سے تھے اور پھر مسلمان ہو گئے، اور قرآن مجید کے مفاہیم کو بیان کرنے میں بعض دفعہ پیچھے اہل کتاب کی کتابوں کا کوئی سہارا لے لیں کہ واقعہ اس قرآن مجید میں بھی ہے، تورات کے انجیل میں بھی تھا، اور اس طرح کر کے میچ کر کے بیان کر دیں، اور وہ صحابہ جو ہے ان کی جو ہے وضاحت موجود ہوتی ہے۔ لیکن قانون یہ ہے کہ صحابی کی بات تفسیر کے اندر مرفوع حدیث کا حکم رکھا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے علماء تفسیر کے اندر صحابہ کرام کے اقوال کو نقل کرتے ہیں. نمبر دو، صحابہ کرام کے اقوال جو تفسیر کے بارے میں ہیں اس کے اندر اختلاف نہیں ہے. جو بھی اختلافات تھوڑے بہت ہوتے ہیں وہ الفاظ چینج ہوتے ہیں لیکن مفہوم وہی ہوتا ہے. الفاظ چینج ہوتے ہیں اور مفہوم ایک ہی ہوتا ہے. اگر کسی نے کہہ دیا کہ گلاس بھرا ہوا ہے اور دوسرے نے کہہ دیا کہ گلاس آدھا بھرا، نہیں، ایک نے کہہ دیا کہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے اور دوسرے نے کہہ دیا کہ گلاس آدھا خالی ہے، تو معنی تو ایک ہی بنتا ہے نا، معنی تو ایک ہی بنتا ہے. اس طرح کر کے تفسیر کے اندر صحابہ اکرام کے اقوال میں کچھ آگے پیچھے اختلاف ضرور ہوتا ہے لیکن مفہوم وہی ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد باقاعدہ جو ہے تفسیر کرنے کے لیے بہت سارے مفسرین نے صحابہ کے اقوال کی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی زبان سے بیان کردہ احادیث کی روشنی میں اور عربی زبان کے صحیح مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان تمام علوم کو جن علوم کے ذریعے اس قرآن مجید میں وہ علوم اس قرآن مجید سے جو نکلتے ہیں ان تمام کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سارے مفسرین نے بہت ساری کتابیں مرتب کی ہیں. چند ایک تفاسیر جو بڑی بڑی سمجھی جاتی ہیں ان کا میں یہاں نام تذکرہ کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تفسیر جامع البیان عن تأویل آی القرآن جو مشہور ہے تفسیر طبری کے نام سے، تفسیر طبری کے نام سے مشہور ہے، جن کے مؤلف ابو جعفر محمد بن جریر الطبری ہیں، جنہیں امام المفسرین کا لقب بھی دیا جاتا ہے. 310 ہجری میں ان کی وفات ہے، 300 یعنی تیسری ہجری کے ہیں، تیسری صدی ہجری کے ہیں، 310 ہجری میں ان کی جو ہے وہ وفات ہے اور اس کتاب کو بہت زیادہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے. تفسیر طبری کے نام سے جو ہے وہ معروف ہے. اسی طرح اور بھی تفاسیر ہیں، ایک تفسیر واحدی کی ہے، امام الواحدی کے نام سے ہے، انہوں نے تفسیر کا نام ہے الوسیط فی تفسیر القرآن المجید. امام الواحدی کی وفات 468 ہجری میں ان کی وفات ہے اور اس کی تفسیر جو ہے وسیط یا بسیط کے نام سے جو ہے یا وجیز کے نام سے بھی معروف ہے. اسی طرح تفسیر القرآن ابی مظفر السمعانی کی ہے، جن کی وفات جو ہے وہ 499 ہجری میں تھی اور یہ بھی بہت بڑی کتاب جو ہے سمجھی جاتی ہے. اسی طرح تفسیر معالم التنزیل جو کہ تفسیر بغوی کے نام سے معروف ہے، امام بغوی جن کی وفات 516 ہجری میں ہوئی تھی، یہ وہ لوگ ہیں جو شروع کے لوگ تھے جن کی کتابیں آج بھی پرنٹ ہوئی ہوئی ہمارے پاس موجود ہیں. اسی طرح محرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز امام ابن عطیہ الاندلسی کی ہے، جن کی وفات 546 ہجری میں ہے. اسی طرح زاد المصیر فی علم التفسیر امام ابن جوزی کی ہے، جن کی وفات جو ہے وہ 596 ہجری میں ہے. اسی طرح رموز الکنوز فی تفسیر الکتاب العزیز حافظ عبد الرزاق رسمی الحنبلی کی ہے، جن کی وفات جو ہے وہ 661 ہجری میں ہے. اسی طرح انوار التنزیل و اسرار التعویل امام بیضاوی کی ہے، جن کی وفات جو ہے وہ 685 میں یا 691 ہجری میں ہے. اسی طرح ایک بہت بڑی مشہور تفسیر جس پہ کئی اعتبار سے جس کو فوقیت مقام مرتبہ حاصل ہے وہ ہے تفسیر القرآن العظیم، جو مشہور ہے تفسیر ابن کثیر کے نام سے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی، جن کی وفات 774 ہجری میں ہے. 774 774 ہجری میں وفات امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب تفسیر کو بہت ہی لحاظ سے ان کو فوقیت حاصل ہے. یہ الگ بات ہے کہ سننے پڑھنے والے یا اس سے فائدہ اٹھانے والے لوگوں کے مرتبے میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن اس کتاب کی افادیت بہت بڑی افادیت ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ تفاسیر کے اندر کچھ ایسے واقعات، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جنہیں موضوع یا جنہیں جو ہے ضعیف کا درجہ دیا جاتا ہے، لیکن بیان کرنے والا اس کو کس انداز سے بیان کر رہا ہوتا ہے؟ آیا وہ اس چیز کو بطور سند کے بیان کر رہا ہوتا ہے یا اس کو بطور رد کے بیان کر رہا ہوتا ہے؟ یہ بہت بڑی بات رکھتی ہے۔ ایک بات میں نقل کر رہا ہوں مثال کے طور پہ، اور میں اس بات کو رد کرنے کے لیے نقل کر رہا ہوں، اور مجھ سے آگے بیان کرنے والا کہے کہ جی فلانے نے تو یہ بات کی ہے، تو بھائی میں نے تو وہ رد کرنے کے لیے بات کی ہے، نہ یہ کہ ثبوت دینے کے لیے بات کی ہے۔ ایسے ہی امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب میں یقیناً کچھ ایسے واقعات یا کچھ باتیں ہو سکتی ہیں کہ جنہیں جو ہے وہ کوئی کہہ دے کہ یہ تو ضعیف روایت ہے، یہ تو یہ روایت ہے، لیکن انہوں نے ان روایات کو رد کرنے کے لیے بہت سارے ایسے واقعات جو ہے وہ بیان کیے ہوتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب پر آگے بہت ساری کتابیں لکھی گئیں مختصر کرنے کے لیے۔ مختصر تفسیر ابن کثیر محمد علی الصابونی کی ہے، عمدۃ التفسیر شیخ احمد شاکر رحمہ اللہ کی ہے، المصباح المنیر فی تہذیب تفسیر ابن کثیر، اسی طرح تیسیر العلی القدیر لاختصار تفسیر ابن کثیر۔ یہ جو ہے تمام کتابیں اس کتاب کو مختصر یا اس کی وضاحت کے لیے جو ہے مرتب ہوئی۔ اسی طرح ایک تفسیر کی کتاب ہے النظم الدرر فی تناسب الآی والسور فی تناسب الآیات والسور، امام برہان الدین کی ہے، جن کی وفات 885 ہجری میں جو ہے ہوئی تھی، ان کی کتاب بھی تفاسیر کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی طرح تفسیر الجلالین جو کہ جلال الدین المحلی اور جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، وہ بھی جو ہے اس کے اندر تفاسیر میں موجود ہے۔ اسی طرح کتاب فتح القدیر الجامع بین فن الروایت والدرایت من علم التفسیر علامہ شوکانی رحمہ اللہ کی ہے۔ یاد رکھیں میں اپنے تجربے میں، میں اپنے ایک ناقص یا اپنے ایک احقر سے تجربے میں سمجھتا ہوں کہ انسان جب بہت کسی آیت کے سمجھنے میں مشکل ہو جائے اور پھنس جائے، اس کا مفہوم نہ سمجھ آ رہا ہو، تو آخر میں میں جس کی طرف رجوع کرتا ہوں وہ یہ کتاب ہے، فتح القدیر الجامع بین فن الروایت والدرایت من علم التفسیر، امام شوکانی رحمہ اللہ کی ہے، جن کی وفات 1255 ہجری میں ہے۔ بہت دور کے عالم نہیں ہیں، قریب کے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی کتاب فتح القدیر کو بہت ہی عمدہ طریقے سے ہر لحاظ سے اس کے اندر قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بھی آگے مختصرات جو ہے وہ کی ہوئی ہیں، لیکن فتح القدیر یہ ایک بہت بڑی کتاب ہے امام شوکانی رحمہ اللہ کی۔ اسی طرح روح المعانی ہے، روح المعانی ہے ابی ثنا محمود الالوسی کی، جن کی وفات 1270 میں ہے۔ اسی طرح فتح البیان فی مقاصد القرآن، اسی طرح محاسن التأویل، اسی طرح تفسیر القرآن الکریم جو کہ تفسیر منار کے نام سے مشہور ہے، اسی طرح اضواء البیان فی ایضاء القرآن بالقرآن علامہ محمد امین الشنقیطی کی ہے، جن کی وفات قریب کے اس دور میں ہے، 1393 ہجری میں ان کی وفات ہے، اور قرآن مجید میں جو احکامات بیان کیے گئے، نوٹ کریں قرآن مجید میں احکامات، قرآن مجید زیادہ تر تین موضوعات پہ بات کرتا ہے۔ نمبر ایک، قرآن مجید میں اللہ کی توحید ہے، اللہ کی توحید، اللہ وحدہ لا شریک ہے، تن تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا تعارف، کون ہے اللہ، یہ قرآن مجید کا ایک مستقل موضوع۔ دوسرا ہے قرآن مجید کا موضوع احکامات، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ تمہارے لیے حلال ہے یہ تمہارے لیے حرام ہے، یہ تمہارے لیے جائز ہے یہ جائز نہیں ہے، یہ ہے دوسرا موضوع۔ اور تیسرا موضوع ہے پہلے انبیاء اور پہلی قوموں کے واقعات، فلاں نبی نے اس طرح کر کے اپنی قوم کو تبلیغ کی، اس طرح قوم نے مانا، انہیں یہ ہوا، نہیں مانا تو یہ ہوا، یہ واقعات پہلے اقوام، پہلے انبیاء کے واقعات عبرت کے لیے قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ تین موضوعات، توحید، احکامات اور قصص اور واقعات، یہ جو تین موضوعات ہیں ان میں سے ایک موضوع احکامات، اللہ کا حکم کیا ہے، ان تمام احکامات میں امر اور نہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، ان احکامات کی وضاحت پوری طرح کرنے کے لیے قرآن مجید کے احکامات کے لیے اگر کوئی جامع ترین تفسیر ہے تو وہ تفسیر اضواء البیان ہے، جو کہ علامہ محمد امین الشنقیطی رحمہ اللہ کی ہے۔ اس کتاب کے اندر، اس کتاب کو بھی بہت زیادہ جو ہے فضیلت یا یعنی بہت زیادہ قدر اس کتاب کو حاصل ہے کہ اس کے مؤلف نے بڑے اچھے انداز سے اس کتاب کو جو ہے وہ مرتب کیا ہوا ہے. احکامات کے اعتبار سے یہ بہت بڑی جو ہے وہ کتاب ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری تفاسیر ہیں, لیکن یاد رکھیں تفاسیر میں سب سے پہلے اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ انسان کوشش کرے. آپ ظاہر ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں ان کی زبان عربی نہیں ہوتی ہے, اردو زبان ہوتی ہے یا انگلش ہوتی ہے. ان تمام چیزوں میں جو بھی ہے, سب سے پہلے نمبر پہ یہ عربی کے جو تفاسیر ہیں انہی کے ترجمے کو فوقیت حاصل ہے. یعنی اگر آپ کو انگلش میں تفسیر چاہیے, آپ کو اردو میں تفسیر چاہیے, تو یہی عربی کی جو تفاسیر ہیں, عربی کی جو تفاسیر ہیں انہی کا ترجمہ, مثال کے طور پہ فتح القدیر کا ترجمہ بھی موجود ہے, اسی طرح ابن کثیر کے کئی زبانوں میں ترجمے موجود ہیں, یہ جو تراجم ہیں انہی سے فائدہ اٹھایا جائے. لیکن ایک بات سمجھ لیں کہ قرآن یہ دین ایک ایسا دین ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک, میں بات کو تھوڑا سا کلیئر اور کرتا ہوں. اللہ نے قرآن مجید میں اپنے لیے, اپنی ذات کے لیے ایک لفظ بولا ہے, اطیع اللہ اطیع اللہ اطیع اللہ, اپنی ذات کے لیے ایک لفظ بولا ہے, اور اپنے نبی کے لیے دو الفاظ بولے ہیں. ایک ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول, اور ایک ہے اتباع اتباع اتباع, یعنی اللہ کی صرف بات حکم امر یہ ہے, یہ کرو یہ نہ کرو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم بھی ہیں اور ان کا نقش قدم بھی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اور کہیں کتنی جگہ میں فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول, تو اللہ کے نبی کی اطاعت بھی ہے اور اللہ کے نبی کی اتباع بھی ہے. اتباع کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار, اسوہ حسنہ, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ اس چیز پہ قادر تھا کہ آسمان سے براہ راست کتاب نازل کر دیتا اور اس کتاب کو لوگوں میں پھیلا دیا جاتا, یہ دیکھو یہ کتاب ہے اس کو پڑھ کے عمل کرو بات ختم. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا, بلکہ کتاب کے ساتھ کتاب پہ عمل کرنے والا نمونہ ایک دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں, کس طرح کر کے عمل کیا اور عمل کروایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے, نمونہ ہے. اب اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں ان تفاسیر کے صرف اردو تراجم کو اٹھا کے پڑھ لوں اور میں بہت بڑا عالم بن جاؤں, تو ایسا نہیں ہے. یہ جو ایک نمونہ چلتا آ رہا ہے, جو ایک نسبت چلتی آ رہی ہے استادی اور شاگردی کی, استاد اور شاگرد ہونے کی, اگر یہ ایک نمونہ نہ ہوتا تو یعنی یہ نہ کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ بھی تو براہ راست کتاب بھیج سکتا تھا. کیا ضرورت تھی ساتھ ایک استاد بھی بھیجنے کی؟ جو اللہ نے اپنی کتاب کے ساتھ اپنا مقرر کردہ ایک استاد بھیجا ہے, اسی طرح ہمیشہ ہر دور میں صرف اور صرف انسان یہ سمجھ لے کہ میں کتابوں کو پڑھ کر ہر چیز کے فائنل تک پہنچ جاؤں گا, ایسا ممکن نہیں. ایسا ممکن نہیں ہے. بہت سی جگہوں پہ گمراہ ہونے کا چانس ہے, بہت سی جگہوں پہ جو ہے سمجھ نہ آنے کا چانس ہے, اور جو ہے بھٹکنے کے چانس ہوتے ہیں. اور یہاں اس لیے یاد رکھیں کہ قرآن مجید کو سمجھنا ہے, اس کی تفسیر تراجم کو سمجھنا ہے, تو صرف عربی زبان کافی نہیں ہے کہ مجھے عربی آتی ہے, مجھے گرامر آتی ہے, مجھے بلاغت آتی ہے اور میں سمجھ لوں گا اور فلاں تفاسیر کو پڑھ لوں گا. نہیں, یہ جو سلسلہ استاد اور شاگرد کا سلسلہ ہے, اس میں جب پرویا انسان جاتا ہے تو پھر وہ علم کی گہرائی تک جو ہے وہ پہنچتا ہے. اس لیے ان تفاسیر کو بھی پڑھنا ہو, ان تفاسیر کو بھی پڑھنا ہو تو ضرورت ہے کہ انسان اپنے لیے ان لوگوں کے نسبت میں اپنے آپ کو ملائے جہاں تراجم پڑھائے جاتے ہیں، جہاں تفاسیر پڑھائی جاتی ہیں، اور پھر مزید اپنے فائدے کے لیے ان تفاسیر سے بھی فائدہ اٹھائے، تو یہ ہے صحیح نجات اور صحیح راستہ۔ صرف اور صرف کتابوں کو پڑھ کر وہ سمجھ لے کہ میں بہت بڑا عالم بن جاؤں گا، ایسا ہونا یعنی بہت شاد و نادر ہے، اور ایسا ہونا جو ہے کوئی یعنی اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، اور بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ ایسے انسانوں کے بھٹکنے کے بھی۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات اور بھی میں سمجھانا چاہتا ہوں، دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ اس دین پہ عمل کرنا، اس دین پہ عمل کرنا ایک امتحان ہے۔ ایک انسان اپنے دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر، دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر دین پہ عمل کرتا ہے تو یہ ایک امتحان ہے، کیونکہ دنیاوی کاموں میں اسے نظر آتا ہے بظاہر مجھے یہاں سے فائدہ یہ مل رہا ہے، یہاں سے فائدہ یہ مل رہا ہے، وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو جو چیز نظر آ رہی ہے وہ تو ابھی ہے، اور جو نظر نہیں آ رہی وہ تو بعد میں آنی ہے۔ تو انسان دنیاوی فائدے کو سامنے رکھتا ہے، اس اعتبار سے انسان جو ہے یہ جو دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کے، یعنی اپنے مشاغل کو پیچھے چھوڑ کے دین اسلام پہ عمل کرنا، یہ ایک جس طرح یہ امتحان ہے، کون ہے انسان اپنی ذریات کو پیچھے رکھ کر پھر اللہ کی کتاب اور قرآن مجید اور احادیث کو آ کے سیکھتا ہے، اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ایک امتحان رکھا ہے، ایک لچک دی ہے، کون ہے جو خالص ہو کے سمجھنا چاہتے ہیں، اور کون ہے جو دل کے اندر کج روی پیدا کر کے جو ہے وہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ نے ایک ایسی لچک رکھی ہے اپنی کتاب قرآن مجید میں، ایسی ایک لچک رکھی ہے کہ جو لوگ برے نظریے سے اس قرآن مجید کو آگے پڑھتے ہیں اور اپنے مطلب نکالنا چاہتے ہیں، وہ بھی کوئی نہ کوئی آیت تلاش کر لیتے ہیں، وہ بھی کوئی نہ کوئی مفہوم تلاش کر لیتے ہیں، دیکھو جی فلانی آیت میں ہمارے لیے یہ حوالہ موجود ہے، یہ موجود ہے۔ یاد رکھیں، ہم لوگ جو لوگ ہوتے ہیں دنیا داری کے اندر، تو ہم اتنے بڑے بن جاتے ہیں کہ ایک ایک روپیہ اور ایک ایک چھوٹے چھوٹے پیسے کے لیے چیز کو پرکھ کر معاملہ کرتے ہیں، اور دین کے معاملے میں ہم اتنے بھولے ہو جاتے ہیں کہ بس یہ فلانے نے کہہ دیا، ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ کیا اللہ نے عقل و شعور نہیں دیا؟ کیا اللہ نے سمجھ نہیں دی؟ یاد رکھیں کہ قرآن مجید دین اور مذہب کے اندر بھی کسی بات کو جاننے کے لیے انسان کی تھوڑی سی عقل کا استعمال کرنا، سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ قرآن مجید کو اگر ایک انسان خالی ذہن آ کے ہدایت کے نظریے سے آ کے پڑھتا ہے تو یہ قرآن مجید ہدایت ہے، ایک ایک کلمہ ایک ایک آیت ہدایت ہے۔ اور اگر ایک انسان گمراہ بن کے، گمراہ والا مفہوم دماغ میں ڈال کے، اور پھر آ کے اس کا دلیل لینا چاہتا ہے قرآن مجید سے، تو دلیل اس کو بھی مل جائے گی، لیکن یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن مجید کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اللہ گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ جو لوگ خالی اس ذہن آ کے سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کی ہر ایک آیت میں انہیں رہنمائی ملتی ہے، اور جو لوگ پہلے سے ذہن ایک نظریہ بنا لیتے ہیں کہ یہ مفاہیم ہم نے نکالنے ہیں، یہ مفہوم کو ثابت کرنا ہے اور یہ بات ہم نے منوانی ہے، اور پھر آ کے آیات کو اس کے مطابق پھیرنا چاہتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ان کو بھی مفہوم سہارا مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ آل عمران میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ان ام الکتاب و اخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویلہ و ما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ سورة آل عمران کی آیت نمبر 7، کہ اس کتاب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی محکم آیات ہیں، محکم جن کے واضح مفہوم ہیں، اور کچھ آیات ایسی ہیں ان کا پڑھنا عبادت ہے، ایک ایک حرف پہ 10-10 نیکیاں ملتی ہیں،
لیکن ان کے مفاہیم اللہ نے ہر ایک انسان کے دماغ میں نہیں ڈالے ہیں. کچھ لوگوں کو علم ہے, کچھ لوگوں کو کچھ سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی غیب ہونے پہ اللہ تعالیٰ ہی غیب جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پہ قادر ہے, اس چیز پہ ایمان لانا ہوتا ہے. تو کچھ ایسی آیات ہیں جنہیں متشابہات کہا جاتا ہے. جو لوگ دل میں ٹیڑھ پن رکھتے ہیں, اپنے دل کے اندر پہلے سے غلط مفہوم لے کے آتے ہیں, وہ ایسی آیات کو پکڑتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ گمراہ ہوتے ہیں. اور جو ایمان والے ہیں وہ ہر ایک آیت پہ ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کل من عند ربنا, سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب. تو یہاں پہ جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں, ان تفاسیر میں پڑھنے کے لیے پہلے خالی ذہن آئیں, پھر استادوں سے تفاسیر پڑھیں, ان کتابوں سے تفاسیر پڑھیں تو ہدایت ہے. اور اگر اپنے مطلب کو لا کے اپنے مقاصد پہلے سے بنا لیں, ان نظریات پہلے سے بنا لیں اور پھر ان کتابوں کی طرف آئیں, لو جی فلانی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے, فلاں میں یہ چیز موجود ہے, فلاں میں یہ چیز موجود ہے, تو وہ انسان ہدایت یافتہ نہیں ہوتا ہے, بلکہ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین. گمراہی اللہ انہیں ہی کرتا ہے جو اپنے آپ کو خود فاسق اور فجور کے راستے پہ جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں. اردو کی تفاسیر کی بات چل رہی تھی, تو اردو کے اندر سب سے پہلے تو ان تفاسیر ہی کو مقام حاصل ہے جو عربی کی ان تفاسیر کا ترجمہ ہے. اس کے بعد یاد رکھ لیں, سب سے زیادہ اہمیت میں جس کتاب کو دیتا ہوں, سب سے بڑی اردو کی تفسیر یا جو کتاب حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی کتاب ہے, قرآن مجید کے اس نسخے کی صورت میں جو انہوں نے, جسے سعودیہ کی طرف سے پرنٹ کیا گیا ہے احسن البیان کے نام سے, یا اس کے جو سعودیہ سے پرنٹ ہوا ہے اس میں صرف قرآن مجید ہی کا نام موجود ہے, حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی یہ اتنی بڑی کاوش ہے, یہ اتنی بڑی ان کی محنت ہے کہ اس کے اندر جیسے ہر ایک آیت کا مختصر انداز سے جس انداز سے مفہوم بیان کیا گیا ہے, اس سے بڑھ کر کچھ اور نہیں ہو سکتا ہے. اردو زبان کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب والا احسن البیان, جو سعودیہ کی طرف سے بھی ترجمے کے ساتھ جو ہے قرآن مجید پرنٹ ہوتا ہے وہی ہے, سب سے بڑی جو ہے میری نظر میں اس کو اہمیت حاصل ہے. اس کے علاوہ باقی تفاسیر ضرور موجود ہیں, لیکن یہاں پہ میں صرف وہ بیان کرنا چاہتا ہوں جس کو زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے کس چیز کو چنیں. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں کس کو پڑھوں, میرے لیے فائدہ مند کیا ہے, سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے, اس کو جو ہے میں یہاں پہ بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے یا قرآن مجید کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, جی قرآن مجید کے اندر جتنے یہ علوم, جن علوم کو جو ہے اگر گنا جائے, شمار کیا جائے کہ کون کون سے علوم ہیں جو اس قرآن مجید کے اندر جن علوم کے ذریعے بحث کی جاتی ہے, تو علم اللغہ, علم النحو, علم الصرف, علم الاشتقاق, علم المعانی, علم البیان, علم البدیع, علم القراءات, علم آیات الاحکام, علم الاعجاز, علم الرسم القرآن, علم القراءات والتجوید, علم اصول الدین, علم اصول الفقہ, علم اصول اسباب النزول, اور علم القصص, علم الناسخ والمنسوخ, علم الاحادیث المبینہ لتفسیر مجمل القرآن والمهمل. یہ تقریباً 18 قسم کے ایسے فنون ہیں جن فنون کو ملا کر قرآن مجید کی تفاسیر میں جو ہے وہ بحث کی جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کتاب کو سمجھنے کی اور اللہ تعالی ہمیں اس کتاب کے ساتھ ایک محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے, اللہ تعالی ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ اس قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آج کا ہمارا جو ہے درس قرآن مجید کا اسی پہ جو ہے وہ پورا ہوتا ہے.